أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ کی آیت 83. اسی آیت کو پچھلی مرتبہ بھی ہم نے تلاوت کیا تھا اور اس کے مضامین کی کثرت کی وجہ سے ایک بات ہوئی تھی اور اس کے بعد مزید کچھ اور باتیں سامنے ہیں. پہلے ترجمہ سماعت فرمائیے. اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ پختہ عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرنا، کسی کی عبادت نہ کرنا، لا تعبدون الا اللہ، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھے بھلے طریقے سے پیش آنا، تقول للناس حسنا، لوگوں سے اچھی طرح بات کرنا، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، پھر یہی تم ہو کہ ایک تھوڑے سے گروہ کے سوا سب اس عہد سے پھر گئے ہو اور تم ہو ہی پھر جانے والے لوگ. اس کے پہلے سے پھر ہم نے بات کی تھی کہ میثاق کی بات اور یہ کہ بنی اسرائیل سے اللہ کی بندگی کا جو عہد لیا اور جس میں جتنی باتیں ہیں وہ سب وہ ہیں جو ہمارے لیے بھی اسی طرح ہیں، یعنی کل کے مسلم ان سے بھی اس بات کی پابندی ان امور کی کرنے کا عہد دیا گیا تھا، اور آج کے مسلم یعنی ہمارے بھی ذمہ داری میں یہ سب چیزیں شامل ہیں، اور مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے براہ راست ہم سے مخاطب ہو کر بھی یہ سب باتیں بتائی ہیں. اس میں پہلی بات یہ آ گئی تھی کہ اللہ کا حق سب سے مقدم ہے، اور پہلی بات ہمیشہ یہی سامنے آتی ہے کہ اللہ کی بندگی اختیار کی جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. اس کے بعد پھر جب بندگان خدا کی بات آتی ہے، حقوق العباد کی بات ہو، تو اس میں والدین مقدم ہوتے ہیں. اور یہ بات بھی آپ کے گوش گزار کی گئی تھی کہ جب تک انسان اللہ کا حق نہیں پہچانتا اور اللہ کے ساتھ اس کا تعلق درست بنیادوں پر قائم نہیں ہوتا، باقی کام بھی اس سے درست طریقے پر اور اپنے صحیح مطلوب نقطۂ نظر سے ممکن نہیں ہے. یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب اللہ کے حکم کی بنیاد پر سارے کام کیے جائیں، یعنی والدین کا حق ادا کرنا، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. فطری محبت ایک الگ چیز ہے اور اللہ کا حکم ایک الگ چیز ہے. اللہ کے حکم کی بنیاد پر ہوتا ہے تو محبت میں اگر دوسرے حصے دار بھی شریک ہو جائیں تب بھی وہ محبت، وہ اپنی ذمہ داری برقرار رہتی ہے. اور اس کے بعد بات تھی احسان کی کہ احسان کیا ہے. حق ادا کرنا ہی ممکن نہیں ہے، پجا یہ کہ احسان کیا جائے. تو یہاں احسان کی بات تھی کہ احسان کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ کسی کو اس کے حق سے زیادہ دیا جائے، اپنے حق سے کم پر راضی ہوا جائے، اس کا نام احسان ہے. دوسری بات یہ کہ اس نے عمل یعنی کام کو بہترین طریقے سے کیا جائے، یعنی کوالٹی مینٹین کرنے کی بات، کہ جتنا اس کو اپنی کام کی خصوصیت کو، اس کی کیفیت کو بہتر سے بہتر کرنا جتنا ممکن ہو، اس کی کوالٹی کو جتنا زیادہ آدمی بہتر کر سکے، یہ اسے کرنا. تو یہاں والدین کے ساتھ بھی معاملہ اسی اعتبار سے ہے. ان کا حق ادا کرنا ممکن نہیں ہے، البتہ یہ بات کہ جو ان کی خدمت کی جائے تو اسے انتہائی درجے میں انسان بہتر سے بہتر طریقے سے انجام دے. تو یہی بات ہے جو قرآن نے بھی ہمارے سامنے رکھی ہے دوسرے مقامات پر، تو آج وہی بات ہمارے سامنے ہے کہ والدین کے حق کی بات اور پھر اس کو کس طریقے سے بہتر کرنے کا حکم ملا ہے اس کی بات. تو والدین کے بارے میں ایسے پہلے عرض کیا گیا تھا کہ یہ خاندان کے ادارے کا آغاز انہی سے ہوتا ہے. یعنی یہ ویسے تو جو رشتہ سب سے پہلے وجود میں آتا ہے وہ شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جب حقوق کی بات کی ہے تو والدین کے حق کو مقدم رکھا ہے اور ان کی یہاں سے بات کا آغاز ہوتا ہے. تو والدین کے معاملے میں یہ چیز قرآن مجید کے مطالعے میں اور حدیث کے مطالعے میں ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ جب کبھی اس طرح کے مضامین سامنے آتے ہیں تو اللہ کے بعد والدین کے حقوق کی بات ہوتی ہے. جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات پوچھی گئی, جب کہا گیا کہ بڑی نیکیوں کے بارے میں, بڑے بڑے نیکیوں کے بارے میں, تو کہا, پہلی بات یہ کہ ایک مقام پر ایک حدیث میں یہ بات بتائی کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا, یعنی یہ اللہ کے ساتھ حق کا معاملہ ہے. اور دوسری بات بتائی کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا, دوسرے نمبر پر یہ بات بتا دی گئی. تو اسی طرح سے اور مقامات پر بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کے بعد جو پہلا تعلق انسان کو دنیا میں لوگوں کے ساتھ رکھنا ہے وہ والدین کے ساتھ تعلق ہے. اور ظاہر ہے کہ ترتیب پھر یہی ہے, اسی اعتبار سے آدمی کو اپنے عمل کا جائزہ لینا ہے کہ اللہ کے بعد جو اس کے اوپر حق عائد ہوتا ہے وہ والدین کا ہے. جب کبھی گناہوں سے بچنے کی بات کی, کبیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھا کہ بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں جب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اور آپ نے مختلف موقعوں پر باتیں بتائی ہیں, تو وہاں بھی یہی بات ہے. وہاں پر سب سے بڑا گناہ کیا؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اور اس کے بعد والدین کی نافرمانی کا ہے, تو والدین کی نافرمانی کرنا یہ گناہ کی بات ہے. تو وہاں بھی ترتیب میں گناہوں کی یہ بات سامنے آتی ہے, اور نیکی کے معاملے میں بھی یہ ترتیب اسی طرح ہمارے سامنے رہتی ہے. تو اس اعتبار سے اسلامی معاشرے کے اندر ہمیشہ یہ بات چیز جو ہے وہ پیش نظر رہی ہے کہ والدین کا احترام کرنا, والدین کا حق ادا کرنا, ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا, ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا, یہ ہماری روایات کے اندر موجود ہے اور اس کی بنیاد اسلام کے ساتھ تعلق ہی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ خاندانی نظام آج اس طرح سے قائم نہیں ہے اور شکست و ریخت کا شکار ہو رہا ہے. اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ اسلام کے ساتھ دوری ہے. اسلام سے جتنی دوری ہے تو یہ سارے معاملات بھی دوری کی طرف جا رہے ہیں. اور جو آدمی اللہ سے جتنا زیادہ قریب ہے, یعنی اس کے احکامات کی پابندی کرتا ہے, اس کی زندگی میں اللہ کا کوئی مقام ہے, تو وہاں دیکھیں گے کہ وہاں وہ ان رشتوں کو قائم رکھنے میں بھی اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوتا ہے. یہ بنیادی بات ہے کہ اگر آپ معاشرے کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اللہ کے ساتھ تعلق کو درست کیا جائے, اور اس کے بعد پھر دوسرے مرحلے پر گھر یعنی خاندان اور اس میں والدین کا مقام آتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات موقعوں پر یہ بات بتائی ہے کہ انسان پر حق کے بارے میں, جیسے والدہ کے بارے میں کہا, یعنی کے بارے میں کہا, جب پوچھا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے, تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں کا. پھر دوبارہ سہبارہ نے تین مرتبہ آپ نے بات کہی کہ تمہاری ماں کا حق تم پر ہے, اور چوتھی مرتبہ میں آپ نے کہا کہ تمہارے والد کا, تمہارے باپ کا حق تم پر ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے درمیان کوئی تفریق کے بعد, بس یہ کہ ان کی اس کی خدمت زیادہ ہے تو اس کی طرف توجہ بھی زیادہ ہے. اور ویسے بھی خاتون کے معاملے میں اسلام زیادہ حساس ہے اور اس کے حقوق کی بات زیادہ کرتا ہے مرد کے مقابلے میں. مرد کے مقابلے میں خاتون کا معاملہ آپ کو ہمیشہ ہر اعتبار سے زیادہ ملے. اب جیسے یہ تو والدین کی بات, ماں کی بات ہے, بیٹی کے بارے میں کیا ہے؟ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی کی تین بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا. آپ نے اپنی انگلیوں کو تھوڑا سا فصل دے کر بتایا اس طرح, یعنی گویا ساتھ ساتھ ہوں گے. ظاہر ہے کہ یہ صحابہ سے بات ہو رہی ہے جو زندگی میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں, فرائض کی پابندی کرتے ہیں, کبائر سے بچتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت آپ کے ساتھ کے لیے یہ بات بھی بتائی کہ اگر یہ کسی کو موقع مل جائے تو یہ اس کے لیے اللہ کے رسول کی معیت کا ذریعہ بنے گا. پھر کہا کہ پوچھنے والے نے پوچھا اگر دو ہوں تو آپ نے کہا دو ہوں تب بھی, اور پھر اس کے بعد بات ختم ہو گئی. لیکن راوی کہتے ہیں کہ اگر ایک کے بارے میں پوچھتے تو شاید اللہ کے رسول ایک کے بارے میں بھی کہتے. لیکن ہمارا معاملہ یہاں پر اس وقت دوسری بات کا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ یہ بات ملتی ہے بیٹی کے معاملے. بیٹے کے معاملے میں کبھی پڑھی آپ نے کوئی بات کہ بیٹی کی اچھی پرورش کرو تو جنت میں میرے ساتھ رہو گے؟ بیٹے کے بارے میں تو یہ بات نہیں آتی ہے. یعنی بیٹے کے معاملے میں, بیٹے کا معاملہ, وہ بھی اولاد ہے, یہ بھی اولاد ہے, لیکن ہمیں کیا بات ملتی ہے؟ خاتون کی بیٹی کی بات ملتی کہ بیٹی کا معاملہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے حقوق کی بات کی, ان کے بارے میں کہا کہ تمہیں ان کے حقوق ادا کرنے چاہیے. تو یہ اسلام کا مزاج ہے کہ وہ اس معاملے میں انہیں وہ مقام دیتا ہے, اور اس کی وجہ ظاہر معاشرے کے اندر ان کا مقام اس اعتبار سے رکھا ہے, یعنی وہ صنف جو ہے وہ کمزور ہے نسبتاً مرد کے مقابلے میں, تو اس کا حق بھی مقدم رکھا ہے. اس کے بارے میں کہا ہے کہ تمہیں اس کا زیادہ خیال کرنا چاہیے, ورنہ مرد تو ویسے ہی اپنا معاملہ کر لیتا ہے. تو یہ ماں کا معاملہ بھی, ماں کی خدمت بھی زیادہ, یہ بات اپنی جگہ ہے کہ ماں جی اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات بتائی ہے کہ کس طریقے سے تمہاری پیدائش کا مرحلہ, اور پھر اس کے بعد تمہارا رضاعت کا یعنی دودھ پلانے کا مرحلہ, پرورش, ماں جس طرح خدمت کرتی ہے تو بہر اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام رکھا ہے. لیکن اس کا مطلب تفریق نہیں ہے کہ باپ کے معاملے میں یہ نہیں ہے, بلکہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے, اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے, اللہ کی ناراضی باپ کی ناراضی میں. یعنی جو لوگ پرواہ نہیں کرتے اپنے والدین کے معاملے میں, باپ کو ناراض کر دیا تو اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ جو اللہ کے راضی کرنے کے کام ہے ان میں یہ کام بھی ہے کہ باپ کو راضی رکھو, یعنی کوئی ایسا کام نہیں کرو جس سے وہ ناراض ہو جائے تو اللہ ناراض ہو جائے گا, یہ بتا دیا ہے. اسی طرح یہ بات ہی بتائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تین دعاؤں کے قبول ہونے میں کوئی تاخیر نہیں ہے, یعنی کوئی اس کے اندر جو ہے کہ وہ نہیں ہے کہ کوئی ان کی دعاؤں کے قبول ہونے میں کوئی دیر ہو. تو ایک کہا مظلوم کی دعا, دوسرے مسافر کی دعا, اور تیسرے باپ کی دعا. یہ کہا کہ یہ ظاہر باپ کی دعا اولاد کے حق میں, تو یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس طرح سے مختلف طریقوں سے یہ بات بتائی گئی ہے, اور اسی طرح منفی باتیں بھی سامنے رکھی ہیں کہ جو لوگ نافرمانی کریں گے, جو زیادتی کریں گے, تو اس میں بھی بات کی ہے. تو کہا ہے کہ وہ شخص تباہ ہو گیا جسے اس کے والدین میں سے کوئی ایک, دونوں یا کوئی ایک ملے میسر ہو آپ بڑھاپے میں, اور وہ ان کے ذریعے سے اپنی جنت نہ کما سکے. تو یہ ظاہر ہے ذریعہ ہے یہ, تو یہ تباہی کی بات ہے کہ آدمی اس موقع کو نظر انداز کر دے, ضائع کر دے. اس طرح یہ سب باتیں ہمارے سامنے رکھ دی گئی ہیں کہ یہ تمہیں اپنے معاشرتی تعلقات, اپنے خاندان کو مستحکم کرنے کے لیے کیا کام کرنا ہے, کس طریقے سے ان تعلقات کو درست بنیادوں پر قائم رکھنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک تعلق قائم رکھنے میں دوسرا نظر انداز کر دیا جائے, سب کا اپنا مقام ہے, سب کا ایک نہ ہے, ہاں تو یہ بات ہے, لیکن یہ چیز بھی بے قید نہیں ہے, اس کا معاملہ بھی بتا دیا آگے. تو ایک بات اور بیچ میں پہلے ہو جائے کہ یہ جو بات ہو رہی تھی احسان کا معاملہ, یعنی بہترین طریقے سے کام کو کرنے کا بہترین طریقہ, تو قرآن خود اس کی بات ہمارے سامنے رکھتا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمارے سامنے رکھی ہے, وقد رب کا اللہ تعبد اللہ عیہ وبل والدین احسانہ اما یم لغن ان دقل کے برا احد ہما قلع ہما فلا تق الحما افم ولا تنہر ہما وق الحما قولن کریمہ وقفظ لہما جناح الذل من الرحمہ وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. یہ تیسرا رکوع ہے سورہ بنی اسرائیل کا, پندرہ پارے میں, بھائی یہیں سے اس کا آغاز ہوتا ہے رکوع کا. تو یہاں بھی ترتیب یہی ہے کہ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا, وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه, کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرنا, وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا, اور پھر اب بتایا جا رہا اما یبلغن عندك الكبر احدهما او کلاهما, اگر وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو کر تمہارے ساتھ رہے. ابھی کیا بات ہے, یہ خصوصیت سے یہ بات کی ہے, آدمی بڑھاپے میں زیادہ ضرورت مند ہو جاتا ہے نا, جوانی کی بات تو اپنی جگہ پر ہوتی ہے, پھر بڑھاپے میں کچھ اور مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں. جوانی میں تو خود آپ کے کام کر رہا ہوتا ہے, آپ کی یعنی اولاد کی خدمت کر رہا ہوتا ہے, اس کی ضرورتیں پوری کر رہا ہوتا ہے, لیکن بڑھاپے کے معاملہ تو کیا کہا کہ اگر وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک تمہارے پاس بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو, فلا تقل لہما اف, فلا تقل لہما اف, ان کو اف تک نہ کہو. اف کیا ہے یہ؟ اب یہ ایک لفظ ہے, اور یہ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر اس سے کم تر کوئی لفظ ہوتا تو وہ بھی بیان کرتے, وہ کہا جاتا, یعنی کسی معاملے میں آدمی کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جس سے ان کے دل کو ٹھیس پہنچے, یعنی خدمت کے دوران میں, خدمت کرنے کے دوران میں کوئی ایسی بات ہو جائے. تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ بڑھاپے میں انسان کے مزاج کے اندر تبدیلی آتی ہے, انسان کا مزاج بھی بچوں والا ہو جاتا ہے, اس کے اندر کچھ ضد بھی پیدا ہوتی ہے, جھنجھلاہٹ بھی پیدا ہوتی ہے, یعنی سب بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس وقت میں آدمی ذرا زچ ہونے لگتا ہے, پریشان ہونے لگتا ہے. تو اب یہ بات بتائیے کہ کہ اب ایسے معاملے میں تمہیں یہ کام نہیں کرنا ہے. اب آپ دیکھیے ویسے تو اب چونکہ ہمارے ذہن میں تصور یہ ہوتا ہے اتنے بڑے ہیں یہ تو اب یہ بچوں کی سی باتیں کر رہے ہیں, حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ وہ اس مقام پر پہنچے ہیں کہ جہاں ان کی کیفیت یہ ہو گئی ہے, ورنہ بچوں سے تو ہم نہیں سیچ ہوتے. بچوں کے معاملے کے اندر ان کی ضدیں ہوتی ہیں, ان کے معاملات ہوتے ہیں, حالانکہ وہ سمجھدار نہیں ہوتے لیکن پھر بھی ہم رعایت کرتے ہیں, ان کی معاملات کرتے ہیں. تو لیکن یہاں بھی معاملہ اسی اعتبار سے ہے کہ یہ کیفیت اپنی جگہ, لیکن احترام کا جو معاملہ ہے کہ احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کوئی ایسا جملہ, کوئی ایسا لفظ, کوئی ایسی بات, کوئی ایسا رویہ جس سے ان کے دل کو ٹھیس پہنچے. بعض اوقات آدمی زبان سے کوئی بات نہیں کہتا ہے لیکن اس کا رویہ ایسا ہوتا ہے, اس کا اسٹائل ایسا ہوتا ہے جس سے آدمی محسوس کرتا ہے, محسوس کرتا ہے کہ یہ ناراض ہو رہے ہیں, یہ جو ہے اس معاملے میں یہ کوئی ناپسندیدگی کا اظہار ہو رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں پیش نظر رکھنی ہیں کہ کوئی ایسا رویہ نہ اختیار کیا جائے جس سے دل کو ٹھیس لگے, ورنہ سارا کیا کرایا ضائع ہو جائے گا اس معاملے میں. تو کیا کہا, فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما, اور نہ انہیں جھڑک کے جواب دینا بات کرنے میں, ولا تن جھڑک کے جواب نہیں دینا ہے. وقل لہما قولن کریما, ان کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے, عزت کے ساتھ بات کرنی ہے, احترام کے ساتھ بات کرنی ہے, محبت ہی کے ساتھ نہیں کرنی بلکہ احترام کے ساتھ. ابھی کیا آئیے, اب یہ وہ احسان یعنی حسن سلوک کی کوالٹی کی بات ہو رہی ہے. کام تو کر دیا اور کیا چاہتے ہیں آدمی کا, کر تو دیا, لا دیا, دے دیا, کر دیا اور کیا کریں. تو ایک کرنے کا یہ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے مطمئن کرنا, یعنی انہیں مطمئن کرنا اس معاملے میں, یہ جو ہے کیفیت اس کو پیش نظر رکھنا, کیا چاہتے ہیں, چاہتے ہیں کہ بھائی کچھ وقت ہمارے ساتھ بھی بسر گزاریں. ہوتا کیا ہے, پتہ چلا کہ اب ظاہر ہے کہ آدمی مصروفیت ہے بیوی بچوں میں دیگر, اب آئے السلام علیکم چلے گئے سیدھے, اب آپ کرتے ہوئے چلے گئے. بھائی کچھ تھوڑا سا وقت دینا, کچھ بیٹھنا, کچھ بات کرنا, کچھ ان کے بات سننا, یعنی یہ ضرورت ہے, وہ بھی اس کی ضرورت مند ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے چیزوں سے زیادہ آدمی کی ضرورت ہوتی ہے, چیزوں سے زیادہ آدمی کی ضرورت کچھ, یعنی ایک آدمی تنہائی کا شکار ہو گیا ہے, اب اس کے ساتھ نہ دوست ہیں, نہ احباب ہیں, نہ معاملات ہیں, نہ چیزیں ہیں. تو ابھی کیا چیز ہے, یہ اس کو وقت چاہیے, کوئی وقت دینے والا ہو, کوئی اس کی بات سننے والا ہو, کوئی اس کی بات کا جواب دینے والا ہو. غرض یہ کہ یہ سب چیزیں پیش نظر, تو جب گفتگو ہو تو یہ معاملہ رہنا چاہیے قولاً کریما, یہ بات کہی. پھر آگے کیا کہا, بات ختم نہیں ہوئی, وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, ان کے سامنے جھک کے رہو. جناح ذل کا مطلب ہوتا ہے یہ کندھے جھکانا. اب ایسے ہوتا ہے نا ایک آدمی ذرا اکڑتا ہے, یہ اب یہ ایک کیفیت بتائی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے ہمیشہ ایسا, بلکہ مقصد کیا ہے, اس انداز سے کہ گویا نرمی سے, محبت سے, عاجزی کیسے, ان کی وساری کیسے انداز سے اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز نہ سمجھا جائے, یعنی ایسی کوئی بات, کوئی معاملہ, انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, یہ تو کچھ جانتے ہی نہیں, انہیں کیا معلوم. یہ عام رویے سامنے آتے ہیں. تو جناح ذل میں ڈر رہا ہوں, جو کہا ہے کہ اپنے کندھے جھکا کے رکھنا, یعنی ان کے سامنے جھک کر رہنا. اور پھر کیا کہا, من الرحمہ, محبت کے, رحمت کے ساتھ, محبت کے ساتھ یہ کام کر. تو یہ سب کیا ہے, یہ رویے کی بات ہے. اس میں یہ نہیں کہا کیا دینا کیا نہیں دینا, ان کی ضرورت کیا ہے وہ اس کو سامنے رکھنا, کھانے کی, پینے کی, دوا کی, ان کی ضروریات کا سامنے خیال رکھنا, یہ سب بات نہیں ہو رہی ہے, یہ تو کرنا ہی ہے. یہ رویے کی بات ہو رہی ہے کہ رویہ کیسا ہو, اس نے سلوک کیسا ہو, آپ ان کے ساتھ کس طریقے سے معاملہ کریں. تو یہ قرآن ہمارے سامنے بات رکھتا ہے, اس نے سلوک کی بات کرتا ہے عمدہ طریقے سے, من الرحمہ. اور پھر آخر میں کہا, وَقُرْ رَبِّرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اور ان کے لیے دعا کرتے رہو, کہو ان کے لیے, کہا وقل اور کہو, ربرحمہما, اے ہمارے رب ان پر رحمت فرما, کما ربیانی صغیرہ, جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے محبت سے, رحمت سے پالا ہے, ایسے تو ان پر رحم فرما. یعنی اللہ سے دعا کرنا بہت آگے کی بات ہے. یہ یعنی آدمی اس درجے میں پہنچ جائے کہ وہ محبت سے, تعلق سے, کہ ان کے حق میں اللہ سے دعا کر رہا ہے. یہ دعا صرف مرنے کے بعد نہیں ہوتی ہے, زندگی میں بھی ہوتی ہے, زندگی میں بھی ہوتی ہے. یعنی کہ آدمی ان کے لیے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ان پر رحم فرمائے, اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے, اللہ تعالیٰ ان پر مہربانی کرے, ان کے مسئلے حل ہوں, ان کی تکلیفیں دور ہوں, یعنی یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں. تو اللہ نے خود یہ دعا سکھائی, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے رب تو ان پر اس طرح رحم فرما جیسے انہیں بچپن میں مجھے رحمت و شفقت کے ساتھ پالا ہے. تو یہ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی بتایا گیا, قرآن جس انداز سے بیان کرتا ہے بات بتاتا ہے, تو اس سے آگے بڑھ کر بات کیا ہو سکتی ہے. تو یہ اس کوالٹی کو, اس کیفیت کو, اس رویے کو ہمارے سامنے رکھا گیا ہے. اچھا, اسی طرح سے یہ بات یہاں تک چلی جاتی ہے, ایک صحابی نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اللہ کے رسول والدین تو انتقال کر گئے, اب کیا ان کے انتقال کے بعد ان کا کوئی حق مجھ پر ہے؟ چلے گئے, ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے والدین اب حیات نہیں ہیں, اب کیا کریں؟ تو معاملہ یہ ہو گیا. تو اب یہ بتایا کہ ہاں ان کا حق ہے, ان کے انتقال کے بعد بھی ان کا حق تم پر ہے, ان کے لیے دعا کرنا, ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا. دو مرتبہ کا, ایک دعا کرنا, ویسی دعا, دعائے مغفرت کرنا یعنی بخشش کی دعا کرنا, ان کے جو انہوں نے وصیت کی ہو, جو انہوں نے کوئی بات کہی ہو, اس کو پورا کرنا, جو آدمی کے بس میں ہوگی اسے پورا کرنا ہے, ان کے تعلق سے جو رشتے قائم ہوتے ہیں, یعنی ابا چلے گئے تو باقی رشتے بھی ختم ہو گئے, باقی جو رشتے ہیں چچا تایا پھوپھی سب رشتے ان کے ذریعے ہیں نا, یہ انہیں قائم رکھنا, والدہ کے ذریعے ماموں پھوپھی خالہ یہ سب, یہ تو جو ان کے ذریعے رشتے قائم ہوتے ہیں انہیں قائم رکھنا, اور اس سے آگے بڑھ کر کیا کہا, ان کے ساتھ ان کے جو دوست احباب یعنی سہیلیاں ماں کی باپ کے دوست ہیں ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا, ان کے ساتھ بھی تعلق قائم رکھنا. یہ کیا ہے؟ یہ ان کے لیے, اور ہوتا بھی ہے جب آپ ان کے مرحوم کے یعنی والد کے یا والدہ کے طبقے سے ملتے ہیں, اچھا سلوک, وہ آپ کے والد کو یاد کرتے ہیں, اللہ مغفرت فرمائے, یعنی فوراً یہ, اور اس تعلق سے جب ہوتا ہے تو اللہ کے پاس اس کا ایک مقام ہے, اس کی حیثیت ہے. تو غرض یہ بتایا کہ یہ اب کیسا معاشرہ بن رہا ہے جس کے اندر سارے حقوق, سب لوگوں کی بات یہ, خاندان اور اس کے بعد والدین اور یہ سارے معاملات سامنے آتے ہیں. غرض یہ کہ اور بھی کچھ چیزیں اس کے اندر آپ کو مل جائیں گی, لیکن ایک بات اور سامنے رکھنے کی ہے, اور وہ یہ کہ جیسے پہلے عرض کیا تھا, ہر حق اللہ کے حکم کی بنیاد پر ہے, ہر حق اللہ کے حکم کی بنیاد پر ہے, لہذا اللہ نے جتنا رکھا اتنا ہے, اللہ نے جتنا رکھا اتنا ہے. سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے وصینا الانسان بوالدیہ, ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے. اچھا, وہ پورا مضمون جب آپ دیکھیں گے تو لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں, بیٹا شرک سے باز رہنا, ان شرک لظلم عظیم, ولقد آتینا لقمان الحکمت ان اشکر للہ, وہ مضمون چل رہا ہے. اب اسی کے اندر اللہ تعالیٰ درمیان میں کہتے ہیں, خود سے کہتے ہیں, وصینا الانسان بوالدیہ, شرک کی مذمت کے حوالے سے بھی ہے اور یہ والد کی بات بھی آ گئی ہے اس میں, ہم نے خود ہدایت کی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے کی ہدایت والدین کے معاملے میں, حملت امہ کرہا وبدعت کرہا وحمل وفصال ثلاث اشارہ, یعنی بلکہ وہ دوسرا والا ہے, وحن علی وحن وفصل فی عامین ان اشکر لی ولی والدیک الی المصیر, یہ والا وہ دوسرا سورہ عقاب میں چلے گئے ہم. یہاں کیا کہتے ہیں کہ اس کی ماں نے تکلیف پر تکلیف اٹھا کر, یعنی اس کے ساتھ جو ہے وہن کی تھی, اس کے ساتھ اس کو پیٹ میں رکھا اور اسی طریقے ساتھ جنا اسے, اور دو سال اسے مزید جو ہے اور دودھ بھی پلایا. یہ سارا دوسرے سورہ اعقاف میں وہاں کہا, یہاں کہا, تو یہ سب اس کے بعد یہ ساری باتیں کہیں, اور اس کے بعد کیا کہا, وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا فَلَا تُطِعْهُمَا, اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں, دباؤ ڈالیں, جاہدا کا جہاد سے ہے نا, انتہا درجے کا دباؤ, بھائی جاہدا کا کہ وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں, تجھ پر زور دیں, تجھ پر کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے, اسے تو میرے شریک کیسے سے نہیں جانتا, اللہ کوئی شریک نہیں ہے نا. تو کیا کہا, بھائی جاہدا کا الان تشی کا بھی مالی سرا کا بھی علم فلا تطیعہما, ان کی بات ہرگز نہ مان. ابھی والدین کی بات تھی نا کہ ان کی فرما برداری کرنا, ان کی بات ماننا, اس نے سلوک کرنا, ہاں ان کی رضامندی حاصل کرنا, یہ سب چیزیں, مگر اگر معاملہ یہ اللہ کے حق کا آ جائے تو کسی کا حق بھی ماں نہیں ہوتا, سب ختم ہو جاتے ہیں. یعنی اصل چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بات. یہی وہاں پر یہ جو یہ آیات کے بارے میں کہا جاتا ہے مکے میں جب نازل ہوئی تھیں, خاص طور پر سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ سورہ لقمان, اس میں سورہ عنکبوت میں بھی مضمون آ جاتا ہے کہ وہاں یا یہاں تو ان کی ماں نے ان سے کہا تھا کہ خود اللہ تعالیٰ تمہارا دین کہتا ہے کہ والدین کے بڑے حقوق ہیں, اور میں جو ہے اس وقت تک جو ہے تمہیں ماں یعنی نہ سائے میں بیٹھوں گی نہ کچھ کھاؤں گی جب تک کہ تم اسلام نہ چھوڑو. والدین کے حقوق ہیں تو پریشان ہوئے تھے اس معاملے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی تھا کہ کیا کیا جائے, تو بتا دیا تھا کہ اس معاملے میں کسی کی بات نہیں مانی جا سکتی. تو انہوں نے کہا کہ اماں اگر تمہارے 100 جانے وہ بھی نکل جائے کہ کر کے تو اسلام سے نہیں پھر سکتے, یعنی آپ کا حق اپنی جگہ پر, لیکن یہ کام نہیں چلے گا. یہ کام مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ کا معاملہ بھی آتا ہے سامنے, انہوں نے بھی نکال دیا تھا اور سارے معاملات تھے. لیکن بہرحال یہ مائیں تھیں سامنے, لیکن یہ کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کی بنیاد پر جو ہے آدمی مشرک ہو جائے, شرک اختیار کرے. تو کیا کہا؟ فلا تطیعہما, ان کی بات ہرگز نہ مان. اور فرمایا وصاحبہما فی الدنیا معروفا, دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے, یعنی جو ان کے حقوق ہیں وہ ادا کر. مشرک ماں باپ بھی ہوں تب بھی ان کا جو دنیا کا حق ہے, ان کی خدمت کرنا ہے, ان کی ضرورت پوری کر, یہ اپنی جگہ. لیکن پیروی نہیں ہے, یہ آبا پرستی ہے, کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے. ابا سے ہوتا چلا آیا ہے, یہ تو ہمارے آبا و اجداد سے چلا آ رہا ہے, یہاں نہیں چلے. یہاں کیا بات ہے؟ اگر صحیح ہے تو ٹھیک ہے, اور صحیح نہیں ہے تو چھوڑ دیا جائے گا. تو کیا کہا؟ وصاحبہما فی الدنیا معروفا, دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کر. واتبی سبیل من اناب الی, پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کر لیا ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. ان سے کیا کہا گیا؟ دنیا میں ان کے اچھا سلوک کرو, ٹھیک ہے, ان کا جو حق ادا کرو, لیکن پیروی اللہ کے رسول کی کرنی ہے. وہاں یہ بات نہیں چلے گی کہ ابا کا کیا طریقہ تھا یا ہمارے خاندان کا کیا طریقہ تھا. اگر اسلام کے خلاف تھا تو اس کو آگے نہیں بڑھایا جائے گا. معاملہ جو ہے اسی اعتبار سے بتا دیا گیا. تو اس طرح سے یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے, توازن کیا چیز ہے, کیسے جس کا جو حق ہے بتایا لیکن اللہ کے حق کو پامال کر کے اللہ کی نافرمانی میں. تو یہ بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. لا اطاعت علی مخلوق فی معصیت الخالق, تو واضح بات ہے, واضح طور پر یہ بتا دیا گیا. تو اب اس طرح سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ کیا اسلام کی تعلیمات ہیں. والدین کے حقوق کی بات ہوئی, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, بہتر طریقے سے کرنا, اس کے لیے جو کچھ انسان کے بس میں وہ سارے کام کرنا, لیکن غلط بات کی پیروی نہیں ہے. کوئی ایسا کام جو اللہ کی نافرمانی کا ہو صرف اس لیے کہ والدین نے کہہ دیا تھا. یہاں تک بات ہے, یہاں تک سورہ بقرہ میں مضمون موجود ہے کہ اگر کوئی غلط وصیت کر کے چلے گئے, غلط وصیت کوئی ایسی کر دی جو خلاف اسلام ہے, یعنی اللہ نے جو قانون بنایا ہے نا, ایک تہائی مال میں وصیت کر سکتے ہیں, وہ بھی غیر وارثوں کے حق میں, یعنی یہ معاملہ اور کوئی معاملہ ہو وصیت کے معاملے میں, تو اگر ایسا ہو تو اسے درست کر دو. یہ نہیں ابا نے کہا تھا لیا تھا تو یہی ہوگا, ایسا نہیں ہے, اسے ٹھیک کر دو. اللہ نے یہ بات کہی ہے تو اسے ٹھیک کرو, یعنی یہ نہیں کہ بس اب یہ تو وصیت ہے صاحب ابا نے کہا یہ تو ایسا ہی ہوگا. تو اس معاملے میں اصل اطاعت اللہ کی. تو اب والدین کی بھی فرما برداری کس لیے؟ اللہ کے حکم کی بنیاد پر ہے, ظاہر ہے کوئی ایسی نہیں ہوگی جس میں اللہ کی نافرمانی. تو یہ ہے ترتیب, جب آدمی اس طرح چلے گا تو چیزیں ٹھیک رہیں گی, چیزیں ٹھیک رہیں گی اور پھر اور بھی آگے بات ہوگی. ایسے بھی ہم نے معاملات دیکھے, یعنی یہ دیکھتے ہیں لوگ اور لوگوں کے سامنے بھی ہوں گے, ہم نے ایسے معاملات دیکھے بذات خود دیکھے کہ جس میں لوگوں کو یہ شکایت رہی ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا, خاص طور باپ کے معاملے میں کہ پتا چلا کہ ابا نے ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا. کسی بھی وجہ سے ایسا ہوتا ہے نا کہ آدمی ٹھیک نہیں ہوتا, پتا چلا کوئی نشے میں ہے, ایسے لوگ ہیں, پتا چلا کہ صاحب زندگی بھر جو ہے وہ اسی کام میں لگے رہے, انہوں نے اپنے اولاد کی صحیح پرورش نہیں کی, یا کسی اور ایسے فیل میں پہرے کہ کوئی اور معاملہ, یا یہ کہ اعتدال نہیں ہے مزاج کے اندر, مزاج میں اعتدال نہیں ہے, بچوں کے ساتھ جو ہے اس طرح رویہ رکھا کہ انہیں شکایت رہی, یعنی ظلم کیا, کوئی ایسا معاملہ کیا, کوئی جاتیاں ہوئی, ہو سکتا ہے.
ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو, اور ایسا ہوتا ہے, اتنی معاملات ہوتے ہیں. اب بچے بڑے ہو گئے, اب بچے کہیں گے اب ہماری باری ہے, ہوتا ہے نا یہ بھی. انہوں نے ہمارے ساتھ کیا لہٰذا ہم بھی اب ان کا حق ادا نہیں کریں گے. تو ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا. اس لیے کہ جب اللہ کے حکم کی بنیاد پہ کر رہے ہیں, ویسے کریں گے تو کیا ہوگا بھائی, انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا, یہ کیا آدمی شکایت ہے نا یہ. لیکن جب وہ یہ سمجھ کے کرتا ہے کہ اللہ نے ہم سے کہا ہے لہذا ہمیں تو کرنا ہے, انہوں نے نہیں کیا نہ کیا, ہمیں ہم سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان, اللہ کا حکم ہے کہ تمہیں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے چاہے ان کا رویہ کیسا بھی رہا ہو. تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ باپ کے غلط رویے کی بنا پر اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے, اس کے ساتھ بدسلوکی کی, یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ آدمی اللہ کے حکم کی وجہ سے کر رہا ہے. اب یہ نہیں کہ اس کے سامنے یہ نہیں ہے رد عمل, یہ نہیں ہے کہ صاحب اب جو ہے یہ ہمارے ساتھ کیا تھا لہذا اب ہم بھی نہیں کریں گے. یہ بات درست ہو جائے گی جب اللہ کے حکم کی بنیاد پر ہو. یہ بات آگے بھی چل جائے, چل کر آئے گی ہمارے سامنے, کہ پھر آدمی بے نیاز ہو جاتا ہے اس بات سے کہ دنیا اس کے ساتھ کیا کر رہی ہے, وہ یہ دیکھتا ہے مجھے کیا کرنا ہے, مجھے کیا کرنا ہے, تو اپنا معاملہ ٹھیک رکھتا ہے. تو ایسی اگلی جو بات اس کے اندر ہمارے سامنے ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالی نے کہا وذل قربا, یعنی ابل والدین احسانہ کے بعد کیا کہا, وذل قربا اور قرابت دار. قرابت دار کون ہے؟ رشتے دار ہے, قرابت جو قریب ہے. تو یہ اسلام جو اصول دیتا اقرب فی الاقرب, یعنی جو جتنا قریب ہے, والدین سے زیادہ قریب تو کوئی نہیں ہے. اب اس کے بعد جو رشتے داریاں ہیں قریب ہیں لوگ, ان کی بات آ جاتی ہے. تو کہا کہ ان کے ساتھ بھی وبل والدین احسانا وذل قربا, تو یہ اس کے ساتھ شامل ہے. اب اس کے بعد اسی تسلسل میں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے, نیک سلوک کرنا ہے, اچھی بات, اچھا معاملہ کرنا ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں. تو قرابت داروں کا معاملہ, قرابت داری کو یعنی رشتے داروں کو معاملے میں اسلام ایک اصطلاح استعمال کرتا ہے صلہ رحمی, استعمال کرتا ہے صلہ رحمی. تو صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے. صلہ رحمی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جوڑنا. صلہ کہتے ہیں, اسی سے صلات بھی ہے, جوڑ یعنی ملنا, جوڑنا, اللہ سے تعلق جوڑتے ہیں. تو صلہ رحمی, رحم کے رشتوں کو جوڑنا قرابت داری کے لیے کی صلاح یہ استعمال کرتا ہے قرآن. جیسے آپ دیکھتے ہیں یہ ہر آج بھی سنے ہوگا آپ نے خطبے کے اندر, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى, بے شک اللہ تمہیں عدل کا, احسان کا اور ایتاء ذی القربى, قرابت داروں کو دینے کا, اس کا ترجمہ عام طور پر کرتے ہیں صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے. ایتاء ذی القربى وہ یہ یہاں پر وہی ہے, تو ان کو دینا. تو دینے کا معاملہ کیا دینا ہے, یہ تو الگ معاملہ ہے. بنیادی طور پر ان کا حق ادا کرنا, جو ان کا حق بنتا ہے وہ دیا جانا. اب یہاں جو چیز آ رہی ہے وہ کیا ہے, ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا. ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوگا بھائی, والدین کی تو خدمت کرنی ہے. والدین کے ساتھ تو معاملہ یہی تھا نا, ان کی ضرورت پوری کرنا اولاد کی ذمہ داری ہے. ان کا معاملہ اس اعتبار سے, یہ نہیں کہ بھائی اب ہم تو اپنے بچوں کی ذمہ داری پوری کریں کہ ابا کی کریں, والدین ہی کریں. والدین کی بھی اسی طرح کرنی ہے جیسے اپنے اولاد ہی کرنی ہے, اس میں تفریق نہیں ہے, یہاں تفریق نہیں ہے. لیکن قرابت داری کا معاملہ اس سے آگے کا ہے, اب اس سے آگے کی بات ہوتی ہے. یہ یہاں معاملہ اولیت انہیں ملے گی ان کے مقابلے میں. تو اب اس کے بعد کی بات ہے, تو اب یہ قرابت داروں کے معاملے میں جو جتنا قریب ہے, رحم کے رشتے کون سے ہوتے ہیں, یعنی جو براہ راست جسے کہتے ہیں نا پہلا رشتہ, جو جسے یعنی باپ کے ساتھ چچا کا رشتہ آ جاتا ہے, تائے کا رشتہ آ جاتا ہے, ماموں کا رشتہ آ جاتا ہے, یعنی جو قریبی رشتے, جو پہلی فرسٹ کور ہے, فرسٹ کور جو سامنے آتی ہے جس کے اندر یہ قرابت دار پہلا مرحلہ, تو پہلا معاملہ یہ ہے, یہ رشتے کسی صورت بھی قطع نہیں کیے جا سکتے. کیا بات ہو رہی ہے؟ صلہ رحمی کے مقابلے میں دوسری اصطلاح کیا آتی ہے اس کے ضد کے طور پر, قطع رحمی. قطع رحمی کیا ہے؟ اس کو رحم کے رشتے قطع کر دیے, کاٹ دیے جائیں. کیا کہا ہے؟ صلہ رحمی جوڑے جائیں, کاٹے نہ جائیں, جوڑے جائیں کاٹے نہ جائیں, یہ حکم ہے, یہ حکم ہے, یہ بتا دیا گیا. تو کسی بھی صورت میں یہ رشتے قطع نہیں کیے جا سکتے. جیسے ہے نا کہ یہ آپ نے سنا ہوگا آق نہیں کر سکتے اولاد کو, کہتے ہیں نا اولاد ہے رشتہ ہے لیکن آق نہیں کر سکتے, یہ منع ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات ہے. یہ ایسی اور رشتے جو ہیں آدمی کے بات ہوتا ہی ہمارے ساتھ, ہم عام طور پر یہ بات سنتے ہیں, کہتے ہیں لوگ کہ بھائی جو ہم سے ملے گا اس سے ہم ملیں گے, جو ہم سے نہیں ملے گا ہم بھی اس سے نہیں ملیں گے. ہماری طرف سے کوئی بات نہیں ہے, یعنی آدمی اپنے آپ کو صحیح رکھتے ہوئے کہتا ہے ہماری طرف سے کوئی بات نہیں ہے, لیکن جو ہم سے ملے گا ہم بھی اس سے ملیں گے, جو ہم سے نہیں ملے گا ہم بھی اس سے نہیں ملیں گے. یعنی گویا اس میں آدمی اپنے آپ کو بالکل درست سمجھتا ہے, یعنی عدل کے مطابق سمجھتا ہے یہ معاملہ, حالانکہ بات یہ عدل کی نہیں ہے, بات یہ عدل کی نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ تمہیں جوڑنا ہے, کوئی کاٹے تب بھی تمہیں جوڑنا ہے. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے, میرے رب نے مجھے نو باتوں کا حکم دیا ہے, بڑی حدیث ہے, نو باتوں کا حکم دیا ہے, اسی میں یہ بھی بات آتی ہے جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں, جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں, جو مجھے محروم کرے میں اسے دوں. یعنی تو الٹا معاملہ ہو گیا نا, یہ ہم سے کٹ رہے ہیں ہم اسے جوڑ رہے ہیں, یعنی معاملہ کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ زبردستی جا کے جو ہے زبردستی کسی پہ مسلط ہوں گی, یہ نہیں ہے. بات کیا ہوگی بھائی, کسی نے قطع تعلق ہم نے نہیں کیا ہے, ہم نے نہیں, جب ضرورت پڑے گی ہم حاضر ہوں گے. ہم یہ ایک تو بات یہ کہ اس کا اقرار کریں گے, اظہار کریں گے, اعلان کریں گے ہمارے تعلقات منقطع نہیں ہیں, ضرورت ہوگی تو حاضر ہوں گے. کوئی بیماری ہے, کوئی آپ کسی گویا کہیے خوشی کا موقع ہے, کسی غم کا معاملہ, جا کے کھڑے ہوں گے ساتھ میں, یہی ہوتا ہے نا انسان کا معاملہ. کوئی ضرورت پیش آ جائے ان کا ساتھ دیں گے, حمایت کریں گے, مدد کریں گے, یہی صلہ رحمی ہے, یہی جوڑنا ہے کہ جو ان کا حق ہے وہ دیا جائے ان کو, اس سے بے نیاز ہو کر کہ وہ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں, اس سے بے نیاز ہو کر کہ وہ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ لوگ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں تو تم بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, صلہ رحمی یہ ہے کہ اگر وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں تب بھی تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. جی بتایا, اس طرح آپ کے ارشاد کا مفہوم یہی ہے کہ وہ نہ کریں تب بھی کرو, یعنی بات بتا دی, اس طریقے سے تمہاری ذمہ داری. ظاہر سی بات ہے کہ یہ کب ہو سکتا ہے, یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب آدمی اللہ کے حکم کی بنیاد پہ کر, ورنہ تو یہ ہے بھائی یہ ظاہر سی بات ہے جیسا کر رہے ہیں ویسا ہوگا. ایک صحابی ہیں, انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آگے کہنے لگے میں اپنے چچزاد بھائی کے پاس گیا تھا, کبھی کسی پرانی بات کرتے ہیں کہ میں ایک وقت میں اپنے چچزاد بھائی کے پاس گیا تھا اپنی ضرورت کے موقع پر, تو اس نے نہ میرے ضرورت پوری کی نہ مجھ سے طریقے سے بات کی. ایک ہوتا ہے نا آدمی کر نہیں سکتا ہے, معذرت کرتا ہے, اچھی سے طرح پیش آتا ہے اچھی طرح سے, لیکن اس نے اس طرح بات نہ مجھ سے اچھی طرح پیش آیا نہ میری ضرورت پوری کی. اب وہ میرے پاس آیا ہے, اب اس کا وقت پڑا ہے, اب اس کا معاملہ. تو کہتے ہیں میں نے قسم کھا لی تھی کہ میں بھی آئندہ اس کے کام نہیں آؤں گا, میں نے بھی قسم کھا لی تھی میں بھی اب اس کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کروں گا, اب میں کیا کروں. وہ صحابہ تھے, ان کو فکر رہتی تھی کہ صحیح کیا غلط کیا, ابھی بات ان کے سامنے نہیں آئی, ہمارے سامنے تو بات آ چکی ہے, اب ان کے سامنے بات نہیں آئی تو پوچھ رہے آئے کہ کیا یہ میرا فیل ٹھیک ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے. آپ نے کہا اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو, قسم توڑ دو. لوگ کہتے ہیں نا بھائی میں نے قسم کھا لی, میں نے قسم کھا لی اب نہیں ملوں, اب قسم کھا لی, قسم غلط کھائی تو توڑو, غلط قسم پر کوئی اصرار نہیں ہوگا, سب توڑنا ہوگا. قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے, ویسے حدیث میں نہیں الگ سے بات ہے, قرآن میں لکھا ہے, کیا ہے, تین مسکینوں کو کھانا کھلانا, یا معاف کیجیے تین مسکین نہیں آپ کے کہنے, تین روزے رکھنا, تین روزے رکھنا, یا دس مسکینوں کو کھانا کھلانا, یا انہیں کپڑے پہنانا. یعنی یہ اس قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے, تین دن کے روزے رکھو یا تو, یا پھر دس مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا کپڑے پہناؤ. یہ قسم توڑنے کا, اگر کسی وجہ سے توڑنی پڑ جائے, یہ نہیں آدمی نے کہا قسم کھاؤ توڑ دو کوئی بات نہیں دس آدمی کو کھانا کھلا دیں کون سا فرق پڑتا ہے, یہ بہت بڑا گناہ ہوگا اگر آدمی یہ تو یہ ہے نا غلط کھا لی غلطی ہو گئی اب کیا کیا جائے اب کیسے. تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, قسم کا کفارہ دو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یعنی یہ بات نہیں چلے گی کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں. تو غرض یہ کہ ایسی آپ کو بہت سی چیزیں ملیں گی, حدیث ملیں گی, اللہ تعالیٰ کا یہی بات کہی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ملے گا. تو یہاں پر بھی بات کیا کہی جا رہی ہے, وآتِ ذی القربیٰ, قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرو. اچھا دیکھیے بات یہی ہے, کیسے کیا کرو, ابھی بات ہے صلہ رحمی کی تھی نا. ایک بات اور سن لیے صلہ رحمی پر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی عمر اور اس کے مال میں برکت ہو, یعنی اضافہ ہو, اضافے کا لفظ ہے, بلکہ اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے, یعنی عمر بڑھے, مال بڑھے, صلہ رحمی کرے. اور یہ بتا دیا قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا, یعنی یہ بھی ان امور میں سے ہے جو جنت میں لے جانے والے ہیں. آدمی جو چیزیں چھوڑ دے تو جنت میں مسئلہ ہوگا, تو یہ بھی ہے ان میں سے ایک. سورہ نساء کے اندر یہ مضمون آ جاتا ہے اور الگ سے بھی. تو بہرحال یہاں پر یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ حق ادا کرنے کے معاملے میں ہر چیز ہے, ضرورت ہو تو ضرورت پوری کی جائے, حمایت ہو تو حمایت کی جائے, بیمار ہوں تو ان کی تیمارداری کا معاملہ ہے, یعنی کوئی ضرورت پوری کر سکتے ہیں, دوا دلانے کی کوئی معاملہ کرنا یہ ہے, مشورہ کوئی مانگے تو صحیح مشورہ دینے کی بات رہے گی, سارے معاملات ہوں گے, ان کی خوشی غمی میں شریک رہنا. اسی طرح سے یہ بات بھی سامنے رکھنی ہے کہ اگر رشتہ دار جہنم کی طرف جا رہے ہیں تو انہیں جنت کی طرف لانے کی کوشش کرنی نہیں کرنی. اگر کوئی نقصان میں جا پتہ چل جائے کہ یہ ایک سودا کرنے والے ہیں جو بہت غلط ہے, نقصان ہو جائے گا ان کو, پتہ چل گیا آپ کو یہ کل یہ کام کرنے والے ہیں کہ یہ جو آگے جو کرنے جا رہے ہیں اگریمنٹ, یہ اس میں دھوکہ ہے, فوراً بتائیں گے نا کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے. کوئی رشتہ کرنے جا رہے ہیں غلط ہے, پتہ نہیں ہے ان کو, میں بتاؤ انہیں, تو کوئی جاننے میں جا رہا ہے اس کو روکنے کی بات نہیں ہے, یہ بھی تو حق ہے نا اس کا کہ اسے صحیح بات کی طرف بلایا جائے, دین کی طرف بلایا جائے, نیکی کی طرف بلایا جائے, اس کی اصلاح کی فکر کی جائے. یہ بھی ہے, عام طور پر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ شاید صرف پیسوں کی بات ہے, پیسوں کی بات ہے, خدمت کی بات ہے, خیر خواہی کی بات ہے, ہمدردی کی بات ہے, اور ان کے حق میں یہ کہ انہیں بھی کسی غلط کام سے تو اچھے انداز میں بہتر طریقے سے عمدگی کے ساتھ جو ممکن ہو, یعنی حکمت کے ساتھ ہے نا دعوت کا کام, تو یہ نہیں کہ جہنم میں چلے جائیں, جہنم میں جانے کا کام ہے نہیں, اچھے طریقے سے کہ بات سمجھ میں آئے, بات کو پہنچایا جائے, جو بھی جس کے ساتھ بات کرنے کا بہتر طریقہ ہو سکتا ہے, بڑا ہے تو کیسے بات کی جائے, چھوٹا ہے تو کیسے بات کی جائے, برابر کا ہے تو کیسے معاملہ ہو, وہ تو دعوت کے طریقے ہیں, حکمت تبلیغ اس طرح کی جائے, معاملہ ہی کیا جائے. تو بہرحال یہ آتِ ذی القربیٰ, یہ کام بھی اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے, اور اس کو بھی مختلف مقامات پر ہمارے سامنے رکھا گیا, اس لیے کہ اسلام جو معاشرہ بنانا چاہتا ہے, جو معاشرہ بناتا ہے اس میں ایک اجتماعیت, اس کے اندر ایک یعنی جس کو یگانگت, ایک تو ویسی صاحب بتا دیا سارے مومن آپس میں بھائی, انما المؤمنون اخوة, سارے بھائی, اس کے بعد یہ قرابت داری کے معاملات آ گئے, یعنی اس کے اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں پڑوسی کی بات, دیگر چیزیں, اس یہ آیت ہے, اس بالکل اسی طرح کی آیت سورہ نساء میں آیت 36 ہے, اس میں اور زیادہ تفصیل ہے, پڑوسی رشتہ دار, اجنبی پڑوسی, ہمسایہ اور پہلو کا ساتھی, مختلف چیزیں بیان کی ہیں, مسافر, سب کی بات کی ہے. تو بہرحال یہ چیزیں ہمارے سامنے رہیں کہ اسلام ایک ایسا معاشرہ بناتا ہے, اور یہ بھی ہماری ذمہ داریاں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آدمی صرف ایک رخا ہو جائے, یعنی بس میں اللہ اللہ کرتا ہوں, میں بس میں اور کچھ نہیں کروں, یہ سب بھی کرنا اس کی ذمہ داری, یہ سارے معاملات بھی ہماری ذمہ داری میں آتے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں, جس کا جو حق ہم پر عائد ہوتا ہے وہ ادا کرنے کی فکر کریں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ صلہ رحمی, والدین کے رشتے, تعلقات کے حوالے سے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے خاندانی نظام کو مستحکم کرنا, خاندانی نظام کو مستحکم کرنا یہ ایک ضروری امر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے, یہ بات پھر اور لمبی ہو جاتی ہے, کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ہر حال میں آپ کو ایک ہی گھر میں رہنا, یہ سب چیزیں نہیں ہیں, یہ نہیں ہے. تعلق کو قائم رکھنا اپنی جگہ بات ہے یہ, لیکن آج تو جیسے حالات ہیں ہمارے, چھوٹے چھوٹے گھر, یہ سب چیزیں آگے جا رہے ہیں, پیچھے جا رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں, یہ سب معاملات ہوتے ہیں, وہ اپنی جگہ پر حقوق ادا کیے جائیں, اور یہ ذمہ دار جو ضرورتیں ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر رہتی ہیں, تو بہرحال بنیادی بات یہی ہے کہ آدمی اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور ادا کرے. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرۃ والفوز بالجنۃ والنجاۃ من النار. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما, ظلم کا خاتمہ فرما دے, ظالموں کی سرکوبی فرما, امت نے بیداری عطا فرما دے, ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے ادا کرنے والا بنا دے. یا اللہ مسائل مشکلات پریشانیاں مسائل امراض سب کا خاتمہ فرما دے, رحم و کرم بخشش اور عافیت کا معاملہ فرما. یا اللہ ہم سب پر اپنا رحم و کرم فضل فرما دے, ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے ادا کرنے والا بنا دے. قرآن کے اس پیغام کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے, اسے دوسروں تک پہنچانے, اسے قائم و نافذ کرنے کی جدوجہد کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.